صلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سوال یہ ہے آپ تمام حضرات سے، اور یہی دریافت کرنا ہے مجھے خواتین سے، کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ دن اور رات میں ہمیں عطا فرماتے ہیں، کس قدر عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، صحت و تندرستی کے ساتھ رزق دے کر اور ہر قسم کی سہولتیں مہیا فرما کر 24 گھنٹے دن اور رات میں ہمیں ملتے ہیں۔ میرا سوال اس میں یہ ہے کہ ذرا یہ غور کر کے بتائیے کہ ان 24 گھنٹوں میں سے اللہ کے لیے کتنا وقت ہے؟ اپنی اپنی زندگی کا، یومیہ زندگی کا جائزہ لے کر بتا دیجیے کہ کتنا وقت اللہ کے لیے خرچ ہوتا ہے ان 24 گھنٹوں میں سے، اور کتنا وقت خرچ ہوتا ہے اپنے ذاتی کاموں کے لیے، دنیا کے کاموں کے لیے، اور کتنا وقت خرچ ہوتا ہے شیطان کے لیے۔ انصاف سے غور کیجیے اور پھر اپنا اپنا جائزہ لے کر خود ہی فیصلہ کر لیجیے۔ اللہ کے لیے خرچ ہونے والا وقت اگر ہے تو بہت ہی کم، ورنہ اکثر و بیشتر ہمارے ایسے بھائی اور ایسی بہنیں ہیں کہ 24 گھنٹوں میں سے ان کے پاس 1 گھنٹہ بھی اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہونے کا مطلب ابھی آگے میں بیان کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو اگر دیکھا جائے وہ حضرات کے جو کچھ اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں 24 گھنٹوں میں سے، وہ اپنا جائزہ لیں تو پتہ چل جائے گا کہ سب سے زیادہ کم وقت ہمارے پاس اللہ کے لیے، حالانکہ اس نے پیدا کیا، وہ پیدا نہ فرماتا تو ہم کیا دنیا میں آ سکتے تھے؟ نہ صرف پیدا کیا بلکہ بے شمار نعمتیں ہمارے وقت پیدائش سے بلکہ اس سے بھی پہلے اس نے ہمارے اوپر نازل فرمانا شروع کی۔ دنیا میں آنے کے بعد اتنی نعمتیں ایک ایک لمحے میں ہر بندے پر ہوتی ہیں اس کی، جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے زندگی گزر رہی کہ ادھر اللہ کی نعمتوں کی بارشیں ہیں، بہت ہی زیادہ بے پایا بارش، اور ادھر ہمارے پاس بہت ہی معمولی وقت ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے اپنے رب کے لیے اور اللہ کے لیے۔ بڑی مشکل سے 1-2 گھنٹہ نکلیں گے، یہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو نماز کے پابند ہیں، تو ان کے پاس زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے نکلیں گے جو وہ اللہ کے لیے دیتے ہیں، کہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں۔ وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ نمازیں کس انداز کی ہیں، اور خود نماز پڑھنے والا بھی جانتا ہے۔ تو مشکل سے یہ 2 گھنٹے ملے۔ یہ ان بھائیوں کا اور ان بہنوں کا قصہ ہے کہ جو اللہ کے لیے کچھ وقت دیتے ہیں اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے آپ کو نماز سے مستثنی کر رکھا ہے، اور اس معاشرے میں، اس لادینی معاشرے میں اور مغرب زدہ معاشرے میں ایسے لوگوں کی، ایسے مردوں کی اور ایسی عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ اب وہ کثرت میں، اکثریت میں آ گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور ہمیں بھی ہدایت دے. تو اگر دیکھیں ان کو بھی پیش نظر رکھیں تو پتہ چل جائے گا کہ اللہ کے لیے اور اپنے رب کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں، بلکہ ان کے اوقات یا تو خرچ ہو رہے ہیں اپنے دنیا کے کاموں اور دنیا کے مفاد کے لیے، جس کو آسان لفظوں میں یہ کہا جائے کہ دنیا پرستی میں، یا وہ اوقات خرچ ہو رہے ہیں شیطان کے لیے. میں نے جو بات عرض کی ہے یہ غلط نہیں ہے، مبالغہ اس کے اندر نہیں ہے، بلکہ آپ حضرات اور ہماری بہنیں خوب جانتی ہیں. تو دیکھا جائے تو اللہ کے لیے اور رب کے لیے ہمارے پاس، جبکہ ہم نمازیں بھی پابندی سے پڑھتے ہیں، بہت کم وقت ہے. باقی اوقات جو ہمارے پاس ہیں وہ یا تو خرچ ہوتے ہیں دنیا کمانے میں، دنیا پرستی میں، یا وہ خرچ ہوتے ہیں شیطان کے لیے. خصوصاً یہ مصیبت اور یہ لعنت جو مغربی ذہنیت نے ہمارے اوپر مسلط کر دی ہے، جسے ٹی بی کی بیماری کہتے ہیں، اس لعنت کے آنے کے بعد تو ان گھروں میں اللہ کے نام لینے والے رہے ہی نہیں. مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، حساب و کتاب پر ان کا ایمان اور یقین ہے، اور یہ بھی ان کو یقین ہے، یہ بھی ان کا ایمان ہے کہ نافرمان جہنم میں جائیں گے اور فرما بردار جنت میں جائیں گے، اس کے باوجود اپنے اوقات کو شیطان کے لیے کر دیتے ہیں. گویا صبح سے لے کر شام تک تو لگے رہے روزی کمانے میں، شام کو گھر آئے تو بیٹھ گئے شیطان کے سامنے. 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائیں، کوئی پرواہ نہیں، پڑے ہوئے بیٹھے ہوئے. زیادہ حصہ اپنے ان اوقات عزیز کا اور 24 گھنٹوں کا شیطان کے لیے ہو گیا، حالانکہ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے ہم پر نعمتیں برسائی ہیں، جس کے انعامات میں ہم زندہ ہیں اور دنیا میں رہ رہے ہیں، تمام اوقات ہمارے اسی کے لیے ہونا چاہیے تھے. یہ 24 گھنٹے 24 کے 24 گھنٹے اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ ہے عقل کا تقاضا، اور یہی ہے قرآن کا اور شریعت کا مطالبہ. جو عقل کا تقاضا ہے وہی شریعت کا مطالبہ ہے کہ اپنے ان اوقات کو اللہ کے لیے کر لو. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پڑھ کر آئے ہیں آپ، اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مومن کے اور فرما بردار بندوں کے تمام اوقات اللہ کے لیے ہوتے ہیں، جبکہ ہماری کیفیت اس کے برعکس ہے کہ یا تو اللہ کے لیے کوئی وقت ہے ہی نہیں، 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت نہیں، یا اگر ہے تو سب سے زیادہ کم. میں جو بات عرض کی ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہ آئے، بالکل واضح بات ہے، اسے موٹی عقل کا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. دنیا میں ہمارا انداز اور طریقہ یہی ہے کہ ہمارا جو جتنا بڑا محسن ہوتا ہے دنیا میں، ہم زیادہ سے زیادہ اپنا وقت اس کے پاس گزارتے ہیں، اس کی خدمت میں گزارتے ہیں. دیکھ جائیے اول سے آخر تک اور شروع سے لے کر آج تک، یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ جس نے احسان کیا ہے اس کے لیے اپنے اوقات احسان کے مطابق احسانات کے مطابق گزارتے ہیں. اللہ سے بڑا احسان کرنے والا کون ہے؟ لہذا اپنے ان اوقات کو جو 24 گھنٹے کے ہیں اللہ کے لیے کرنا چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دنیا کے تمام کاروبار چھوڑ دیں, دنیا کی ضرورتوں کو نظر انداز کر دیں, اپنے بال بچوں سے بے فکر ہو جائیں, گھر کے کاروبار سے بالکل غافل ہو جائیں اور تسبیح لے کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ کو یاد کرتے رہیں. یہ مطلب نہیں ہے. اس لیے کہ اس کو قرآن کریم نے رہبانیت فرمایا ہے, یعنی دنیا کو ترک کر دینا, اور اس کی ممانعت فرمائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی زندگی کی ممانعت فرمائی کہ دنیا کے تعلقات کو یکسر ختم کر کے اور صرف اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر کے اندر مشغول رہے. آپ نے اس سے ممانعت فرمائی, بلکہ مطلب اس کا یہ کہ مومن کو خصوصاً فرما بردار مومن کو اور فرما بردار بننا چاہیے. مرد بھی بن سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ اور عورتیں تو ان سے بھی زیادہ آسانی کے ساتھ فرما بردار اللہ تعالی کی فرما بردار بن سکتی ہیں, ان سے بھی زیادہ آسان. اس لیے کہ اللہ تعالی نے عورتوں میں خاص وصف رکھا ہے, بہت نرم دل ہوتی ہیں. مرد تو ذرا سخت دل ہوتا ہے اور عورتیں نرم دل ہوتی ہیں. جو نرم دل ہوتا ہے تو اس کے اوپر نصیحت جلدی اثر کرتی. مرد تو روتا نہیں لیکن عورتیں اسی نرم دلی کی وجہ سے اکثر رونے لگتی. تو عورتوں کے لیے تو یہ بس حاصل کر لینا کامل فرما برداری کا نہایت آسان ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے بال بچوں کی خدمت کرتے ہوئے, اپنے شوہر کی خدمت کرتے ہوئے اور مردوں کو اپنے گھر بار کی نگرانی کرتے ہوئے مومن کامل بن جانا اور کامل اور مکمل طریقے سے فرما بردار اللہ کا بن جانا بہت آسان ہے. اس لیے کہ عبادت صرف روزے اور نماز کا نام نہیں, عبادت جو ہے یہ صرف ذکر و اذکار کا نام نہیں ہے. یقیناً ہے یہ چیزیں عبادت ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن عبادت ان میں منحصر نہیں ہے. مومن کی پوری زندگی اور اس زندگی کے اندر پیش آنے والے حالات وہ سب کے سب عبادت بن سکتے ہیں. لہذا 24 گھنٹے جو اللہ نے عطا فرمائے, ایک لمحہ بھی اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ کی عبادت اور فرما برداری نہ ہو رہی. نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھ رہا ہے, قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے, مومن ذکر و اذکار میں مشغول ہے, تو ان چیزوں کے عبادت ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہے نہیں. لیکن اگر مومن روزی کما رہا ہے, کاروبار کر رہا ہے, ملازمت کر رہا ہے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے نفقے کا اور مصارف کا انتظام کر رہا ہے, تو یہ بھی عین عبادت بن جائے گا. کاروبار میں اگر 12 گھنٹے خرچ ہوتے ہیں تو یہ 12 گھنٹے سب کے سب عبادت بن جائیں گے. گھر کے بچوں کی اور گھر والوں کی خدمت میں اگر خواتین کا جتنا وقت بھی خرچ ہوتا ہے خاص عمل کر لیں, خاص نیت کر لیں جو میں ابھی بتانے والا ہوں, یہ تمام اوقات ان خواتین کے عبادت میں داخل ہو جائیں گے. سونے کے لیے جائیں, آرام کرنے کے لیے جائیں, خاص نیت کر لیں, بس یہ بھی عبادت کے اندر داخل ہو جائیں گے. اب مومن کا سونا جاگنا چلنا پھرنا کھانا پینا، بچوں کی نگرانی کرنا، گھر والوں کی تربیت کرنا اور ان کی تکلیفوں کو دور کرنا، ان کے لیے راحت و آرام کے اور آسائش کے سامان فراہم کرنا، اس خاص نیت کی وجہ سے سب کا سب بن جائے گا عبادت. اب 24 گھنٹے میں سے ایک لمحہ بھی بغیر عبادت کے اور بغیر اللہ کی فرما برداری کے نہیں گزرے گا. یہی ہے اسلام کی خصوصیت، یہی ہے قرآن کریم اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف کہ مومن کی دنیا کو دین بنا دیا، مومن کے ان کاموں کو بھی جو خالص دنیا کے سمجھے جاتے ہیں اسلام نے ان کو دین میں داخل کر دیا، عبادت میں داخل کر دی. یہ کس طریقے سے ہوگا؟ بہت آسان. ایک تو یہ کہ نیت یہ کر لے مومن یا مومنہ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کر رہی ہوں. یہ نیت کر لینا کوئی مشکل ہے؟ آپ ذرا بتا دیں. جب دل چاہے یہ نیت کر لیں، کوئی رکاوٹ نہیں، اس کے اندر کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا، کوئی محنت نہیں کرنا پڑتی. مثلا مرد نکلا کاروبار کے لیے یا ملازمت کے لیے، یعنی روزی کمانے کے لیے، بس اس وقت نیت کر لیں کہ میں روزی کما رہا ہوں اس لیے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے رزق حلال حاصل کرنے کا، اور اس لیے میں روزی حاصل کر رہا ہوں کہ اپنی اور اپنے بیوی بچوں کی کفالت کر لوں اور کسی کے سامنے مجھے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. لیجئے اب گھر سے نکلنے کے وقت سے لے کر واپسی تک جتنا وقت بھی گزرا ہے یہ سب عبادت کے اندر گیا. ایک ایک لمحے پر اجر و ثواب ملتا رہا، فرما برداروں کی فہرست میں نام اس کا لکھا جانے لگا، مومن کامل بننے لگا. ایسے ہی دوسرے معاملات، کھانا کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، مومن ہو یا مومنہ، اس وقت نیت کر لیں کہ اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس نے اس کے کھانے کا اور اس کے استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے حکم کی تعمیل میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اس کے حکم کی تعمیل میں پانی پی رہا ہوں. جب تک کھانا کھاتا رہے گا یہ پورا وقت فرما برداری میں اور عبادت میں گزرے گا، اور یہ کھانا اور اس کا یہ پانی پینا یہ اس کے لیے خیر و برکت کا سبب بن جائے گا، یعنی اس سے اس کے دل میں نور پیدا ہوگا، عبادت کی رغبت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی. سونے کا ارادہ کیا اور تھک گیا، اور ہم میں سے ہر ایک دن اور رات میں سوتے ہی، بس نیت کر لے کہ تھکان ہو گیا ہے اور اب میں سو رہا ہوں، اللہ نے حکم دیا اور اس لیے سو رہا ہوں تاکہ جسم میں نشاط اور چستی اور پھرتی پیدا ہو جائے اور پھر میں اللہ کی عبادت اور اچھے طریقے سے کر سکوں. 8 گھنٹے سویا ہے تو یہ 8 گھنٹے عبادت میں گزرے، یا اس لیے سویا کہ جلدی سے صبح کے لیے اٹھوں گا، نماز پڑھوں گا، جماعت سے نماز پڑھوں گا، اللہ کے حکم کے مطابق پڑھوں گا، اور وہ سو گیا. رات بھر وہ سوتا رہا، وہاں پر ثواب لکھا جاتا رہا ایک ایک لمحے پر اس کے لیے عبادت کا اور فرما برداری کا. یہ بات سونے کے سلسلے میں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ حدیث کے اندر آئی کہ مومن کے، یہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں، مومن کے سونے پر بھی وہی اجر و ثواب ملتا ہے جو اس کی عبادت پر ملتا ہے. ضرورت تو ہم اپنی پوری کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، جسم کو آرام پہنچا رہے ہیں, لیکن اللہ کی جانب سے صرف اتنی سی بات سے کہ نیت کر لی ہے صحیح طریقے سے عبادت کے اندر لکھا جانے لگا. تو ایک تو صورت یہ ہے حضرت کہ نیت کر لے مومن اور مومنہ دنیا کے کاموں کے وقت کہ یہ کام اللہ کے حکم سے حکم پر عمل کرنے کے لیے میں ادا کر رہا ہوں. لیجئے تمام وقت اس کا لکھا جانے لگے گا فرما برداری. دوسری شرط کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کام وہ کر رہا ہے اور اس میں نیت کر رہا ہے وہ اللہ کو راضی رکھنے کی, وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے, یعنی شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. اگر خلاف شریعت وہ کام کرے گا اس پر اجر و ثواب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, بلکہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کے حصے میں کیا لکھا جائے گا. کاروبار کرنے کے لیے نکلا لیکن اس نے کاروبار کے اندر خلاف شریعت اور خلاف حکم الہی کام کیا, جھوٹ بولا, جھوٹی قسمیں کھائیں, گاہکوں کو دھوکہ دیا اور مال کی قیمت کے اندر اس نے اپنے وعدے سے انحراف کیا, سچائی کو چھوڑا. کاروبار کر رہا ہے تو اگرچہ اس نے نیت کر لی ہو کاروبار کے شروع میں, لیکن اس عمل بد کی وجہ سے وہ فرما برداروں میں نہیں لکھا جائے گا. ملازمت کے لیے نکلا, نیت تو کر لی اس نے اس بات کی کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, لیکن جب دفتر میں یا اپنے کام پر یا فیکٹری میں پہنچا اب کام چوری شروع کر دی, کام نہیں کرتا, بیٹھ گیا, باتوں میں لگ گیا, قصے سنانے لگا اور اسی قسم کی خرافات میں مشغول ہو گیا, جو اصلی کام تھا وہ چھوڑ دی, تو ایسی صورت میں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا اس کے اوپر عذاب. خواتین گھر کا کام کرتی ہیں, بچوں کی خدمت کرتی ہیں, شوہروں کی خدمت کرتی ہیں, وہ نیت کر لیں اور پھر صحیح طریقے سے وہ ان خدمتوں کو انجام دیں. یقین رکھیے اور خوش ہونا چاہیے خواتین کو کہ اس معمولی سی نیت سے یہ تمام وقت ان کا فرما برداری کے اندر گزرا, عبادت کے اندر گزرا. لیکن اگر اس نے, یعنی ان خواتین نے اللہ کے حکم کے خلاف اور رسول کے حکم کے خلاف کیا, اس طریقے پر مثال دے کر سمجھا رہا ہوں صرف کہ شوہر کی خدمت تو کی لیکن اس کی دل آزاری بھی بہت کر دی, اس سے جنگ بھی بہت کی, لڑائیاں بھی بہت کی اور اس سے بہت زیادہ کشیدگی اختیار کر لی, اس خدمت سے فائدہ نہ ہوگا, یہ خدمت عبادت میں نہ جائے گی بلکہ یہ خدمت تو اس کے لیے الٹا گناہ کا سبب بن جائے گی. بچوں کی تربیت کر رہی ٹھیک ہے, اس کے ذمہ ہے تربیت کرنا جیسے بھی جتنی بھی اس میں استطاعت ہے, نیت بھی اس نے کر لی, یہ 10-12 سال جو تربیت کے اندر گزرے وہ سب کے سب عبادت میں لکھے گئے. لیکن اگر تربیت میں غلط انداز اختیار کیا, مثلا ان بچوں کو اس تعلیم کے اندر ڈال دیا کہ جو اسلام سے بیزار کرنے والی ہے, اپنے ان جگر گوشوں کو موجودہ معاشرے کے ماتحت چلانا شروع کر دیا, اپنے ان دل کے ٹکڑوں کو موجودہ معاشرے اور موجودہ مغرب زدہ ذہنیت کے مطابق بے پردہ کر دیا, یا ان کو عام اجازت دے دی اجنبی مردوں سے ملنے جلنے کی, کوئی پابندی نہیں لگائی, کوئی کسی قسم کا اس کے اوپر قدغن اور نافذ نہیں کیا, نہ ان کو نماز کی کوئی ترغیب دی, نہ ان کو اللہ کی خوف کی کوئی اللہ کا خوف ان کے دل میں ڈالا, نہ رسول کی عظمت ان کے دل میں ڈالی, بلکہ روز آنا شام کو شیطانی چرخے کے سامنے بٹھا دیا, پڑھنے کے لیے ناول دے دیے اور غلط قسم کی بدماشی کی کتابیں دے دی, دین کی کتابوں سے محروم رکھا, قرآن سے ان کو علیحدہ رکھا, اور اسی طریقے سے جو ضروری کتابیں ہیں دین کی ان سے ان کو محروم رکھا. اب آپ خود بتائیے کہ کیا ایسی تربیت کے اوپر اجر و ثواب ملے گا؟ یہ تربیت جو کی جا رہی ہے یہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے, رسول کے حکم کے خلاف ہے, اس لیے اس تربیت پر اجر و ثواب کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ اگر خدا نہ کرے, خدا نہ کرے بگڑ جائے اولاد, اور عام طور پر بگڑ جاتی ہے, تو دنیا میں بھی اپنے لیے جہنم اور آخرت کا حال اللہ جانے, اتنا تو ضرور ہے کہ باسپرس ضرور ہوگی. اب وہ معاف فرما دے یا وہ بخش دے یا وہ عذاب دے دے, اس کو اختیار ہے, باسپرس ضرور ہوگی. جو حدیث شریف کے اندر آیا, کلکم مسئول, کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی, وہاں باسپرس ضرور ہوگی. تو اب دیکھیے چیز وہی تھی, نیت بھی صحیح کر لی مگر جو طریقہ کار اختیار کیا وہ اسلام کے خلاف تھا. ایسے ہی اور بہت سی مثالیں ہیں جو روزانہ ہماری اس 24 گھنٹے کی زندگی میں, بلکہ جب تک ہم دنیا میں ہیں اس وقت تک پیش آتی رہی ہیں, آتی رہیں گی. صرف نیت کے درست کر دینے سے کچھ نہیں ہوگا, بلکہ ضروری ہوگا کہ وہ عمل بھی اللہ کے حکم کے موافق ہو. وہ عمل بھی جس کے لیے نیت کی گئی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے موافق ہو, یہ ضروری ہوگا. اگر اس طریقے کے خلاف ہے تو پھر یہ تمام محنت ہماری رائے گا جائے گی, کوئی اجر و ثواب نہ ملے گا, اور اپنے آپ کو اللہ اور رسول کے طریقے کے مطابق بنا لینا دشوار نہیں ہے. خوب سمجھ لیجئے, میں بہت وضاحت سے کھل کر بات کر رہا ہوں, اس لیے کہ ہماری خواتین کو تو چھوڑیے, ہمارے مرد بھی اس سلسلے میں بڑے بزدل ہیں. کہتے ہیں ہم زمانے کے خلاف کیسے کریں, زمانہ اس طرف جا رہا ہے, ہم الٹے کیسے جائیں, ہم مجبور ہیں. اگرچہ ہم اس کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن مجبور ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ چیزیں گھر میں نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے باہر جائیں گے, باہر جا کر دیکھیں گے اور بگڑیں گے, اس لیے ہم مجبور ہیں. اس قسم کی بہت سے عذر پیش کیے جاتے ہیں. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور میری معزز خواتین, کان کھول کر سن لیجئے, اللہ کے یہاں یہ عذر نہیں چلیں گے, اللہ کے یہاں یہ بہانے مقبول نہیں ہوں گے. اللہ اور رسول کے نزدیک یہ جتنے بھی ہم نے بہانے تراشے ہیں یہ بالکل غیر مقبول ہیں, مردود ہیں, انہیں رد کر دیا جائے گا, اس لیے کہ ہمارے خود ساختہ ہیں, یہ ہماری ذہنی ایجاد ہے. کتنے گھرانے ایسے ہیں اسی معاشرے میں کہ جن کو اللہ تعالی نے محفوظ رکھا ہے ان طریقوں سے جو شیطان کے طریقے ہیں. کیوں صاحبوں اور کیوں میری معزز بہنوں, ان پر کوئی اعتراض کرتا ہے؟ بلکہ ان کے تو ہاتھ چومتے لو. شیطانی عمل کرنے والے, شیطان کے حکم پر عمل کرنے والے ان کے ہاتھ چومتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جن کو شیطان سے اور شیطان کے کاموں سے محفوظ فرما لیا ان کو عزت ملتی ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. یہ سوچنا بالکل غلط خیال ہے کہ ہم معاشرے کے خلاف کیسے چلیں, یہ سوچنا بھی بہت خطرناک ہے کہ ہم اگر ایسا کام نہیں کریں گے اور یہ شیطانی چیزیں اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے تو ہمارے بچے باہر جائیں گے دوسروں کے گھر جا کر دیکھیں گے بگڑ جائیں گے. یہ بھی شیطانی دھوکہ ہے, یہ بھی بہانہ اللہ کے یہاں نہیں چلے گا. اس لیے کہ میں آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ اگر برابر کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہو, خدا نہ کرے, مثال ہے صرف ہی, اور آپ کے بچے اس آگ والے گھر میں جانے کے لیے اصرار کریں, آپ کیا کریں گے؟ اجازت دے دیں گے؟ ذرا بتائیے, دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے, اجازت دے دیں گے؟ نہ چھوٹوں کو اجازت دیں گے نہ بڑوں کو اجازت دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر جو خطرہ ہے, جو ہلاکت ہے, وہ سامنے. ایسے ہی وہ گھر کہ جہاں پر شیطانی چرخے چلتے ہیں اور اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہوتی ہے, وہ وہاں پر جہنم کی آگ ہے, اور جہنم کی آگ بہت سخت ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس آگ سے بچانا اپنے بچوں کو فرض ہے, لازم ہے. قرآن کریم نے یہ حکم دیا کہ اپنے بچوں کو اپنے دوزخ کی آگ سے بچاؤ. قرآن کریم نے تو صرف اتنا فرما دیا کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا, آگ سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ. مراد یہاں پر جہنم کی آگ, یعنی وہ طریقے ہرگز اختیار نہ کرو کہ جو جہنم تک لے جانے والے ہیں. اس لیے کہ ان طریقوں کو اختیار کرنے سے انسان, ماں اور باپ اس دنیا میں بھی سکون حاصل نہیں کر سکتے اولاد کی طرف سے, اور آخرت کا حال اللہ جانتا ہے. گویا ہم اس معاشرے کی ان چیزوں پر چل کر اپنی اولاد کو جہنم کی آگ کی طرف دھکیل رہے ہیں, دھکا دے رہے ہیں کہ چل جہنم کی آگ کی طرف جا. صاحبو, اللہ سے ڈرو. میری بہنوں, تم ایمان والی ہو, اللہ اور رسول کو مانتی ہو, اللہ سے ڈرو. میں جو کچھ کہہ رہا ہوں قرآن و حدیث سے کہہ رہا ہوں, اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا. آخرت میں سوال ہوگا, باس پرس ہوگی کہ اپنے ان نونہالوں کو, اپنے ان بچوں کو, اپنے ان جگر کے ٹکڑوں کو تم نے کیوں دھکیل دیا جہنم کی طرف, اور ان اسکولوں اور کالجوں کی طرف کہ جہاں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں ہے. کیوں دھکیل دیا تم نے؟ کیا جواب ہوگا ذرا غور کر لو. اس وقت تو ہم نے کہہ دیا کہ معاشرہ ایسا ہے, ہم کدھر جائیں؟ وہاں کیا جواب ہوگا؟ ذرا غور کرو. میری نظر میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں اسی کراچی کے اندر کہ جن کے ماں باپ آخری عمر میں ایسی اولاد کی وجہ سے کہ جن کو جہنم میں دھکیل دیا تھا, اپنی آخری عمر میں گویا یہ کہنا چاہیے بدترین قسم کی زندگی گزار رہے تھے. لیاری کا ایک واقعہ ہے جو مجھے قاری ریاض اللہ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمایا, انہوں نے سنایا تھا. آپ جانتے ہیں ان کو کہ ان کی بستی میں, بہار کالونی میں, ایک بہت بڑا سرمایہ دار, تمام مل فیکٹریاں سب اس کے پاس موجود, اس کا ایک ہی بچہ بڑے چاو سے اور بڑے لاڈ سے, بڑے پیار سے اس کو یہی جہنم کی آگ کی طرف اس نے دھکیلا. اسکول میں پڑھایا, پھر کالج میں پڑھایا, پھر یونیورسٹی میں پڑھایا, اس کے بعد اس کو اعلی قسم کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے امریکہ بھیج دیا. دین کی کچھ خبر نہیں بچا اس بچے کو. تمام مصارف اس کے برداشت کی, حتیٰ کہ وہاں سے معلوم نہیں کون کون سی ٹی بی کی, بی ٹی کی کون سی ڈگریاں لے کر آئے. باپ نے ایک بہت بڑا استقبالیہ مرتب کیا. اس زمانے میں دعوتوں پر پابندی نہ تھی. بڑا استقبالیہ اس نے عظیم الشان بہت اونچے ہوٹل میں سینکڑوں لوگوں کو بلا کر دیا, اور وہاں پر کھانے اور تمام چیزیں جو اس وقت ہوتی ہیں وہ سب پیش کر دیں. رہنے لگے. وہ بچہ اپنے ساتھ ایک میم صاحب کو لے آیا. جیسا کہ ہوتا ہے میم صاحب آپ جانتے ہیں, باپ نے اس کو بھی قبول کیا اور اسی خدمت میں لگ گیا. باپ نمازی تھا, میم صاحب کو ناگوار گزرا. باپ کا نمازی ہونا, اس نے اپنے شوہر کو پڑھایا سکھایا کیسے مسجد جانے سے روکو, جو کچھ نماز نماز پڑھنا ہے گھر پہ پڑھ لے. بچہ تو بیچارہ معذور تھا, باپ نے اسے تعلیم ہی نہیں دی تھی, اس نے تو جہنم کی طرف پھینک دیا تھا اس کو. وہ باپ کے سامنے آ گئے, باپ نے اس بات کو نہیں مانا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے باپ کے تمام کاروبار پہ قبضہ کیا, اور تھا بھی وہی وارث اور کوئی تھا بھی نہیں. اور اس کے بعد اس نے کہا باپ سے کہ تم میری خدمت کرو اور میری بیوی کی خدمت کرو تو اس گھر میں رہو گے, ورنہ نہیں. یہ دیکھیے باپ ہے اور اس کو جہنم میں دھکیلنے کا انجام دیکھیے. یہ تھا, باپ نے انکار کر دیا, اس نے روٹی بند کر دی, کھانا نہیں تھا. باپ بھی بہرحال باپ تھا, اس نے کہا کہ میں اس کو مزہ چکھاؤں گا. چنانچہ وہ بھیک کا پیالہ لے کر سڑک کے کنارے بیٹھ گیا, لوگوں سے بھیک مانگنے لگا. کیا سمجھے آپ, اتنا بڑا سرمایہ دار بیٹے کو جہنم میں دھونکنے اور اس مغرب کی تعلیم میں داخل کرنے کا نتیجہ مل گیا, بھیک مانگنے لگا. ہر آنے جانے والے سے پیسے مانگتا, جو کچھ مل جاتا اس سے کھانا کھا لیتا. ایک دن وہ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا تھا سڑک کے کنارے, بیٹے صاحب آئے, وہی اپنے سوٹ بوٹ اور سب کچھ ان کے جسم کے اوپر, جو مغربی تعلیم کی ایک زہریلی لعنت. دیکھا کہ باپ بیٹھا ہوا بھیک مانگ رہا ہے, کہنے لگا کہ تم مجھے ذلیل کر رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, یہاں بھیک مانگ رہے ہو؟ کہہ کر بوٹ کی ایک ٹھوکر ماری اس کی, اپنے جوتے کی ایک ٹھوکر ماری. اس ٹھوکر کو وہ باپ برداشت نہ کر سکا, مر گیا. کیا انجام ہوا دنیا میں بتائیے آپ, اللہ اور رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والے کا انجام دیکھ لیجیے. اس وقت ہم نے کہہ دیا کہ معاشرہ ادھر جا رہا ہے, ہم کیسے الٹے چلے جائیں. آخرت کو دیکھو. خلاصہ مجھے میرے کہنے کا یہ ہے, وقت ہو چکا ہے کہ دو چیزیں ہیں, ان پر عمل کرنے سے مومن اور مومنہ کے 24 گھنٹے اور ان کا ایک ایک لمحہ عبادت میں اور فرما برداری میں گزر سکتا ہے. پہلی چیز ہے نیت کا صحیح ہونا کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. دوسری چیز ہے اللہ اور رسول کے طریقے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنا. جب یہ دو شرطیں دو چیزیں پائی جائیں گی, پوری زندگی مومن اور مومنہ کی, یعنی 24 گھنٹے اور وقت بلوغ سے لے کر وقت موت تک کا تمام زمانہ اطاعت و فرما برداری میں گزرے گا, اور جس کا ایسا زمانہ گزرے یقین رکھیے کہ وہ سیدھا جنت میں جائے گا انشاءاللہ. ہوتا نسخہ بہت آسان ہے, تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے کشادگی کے راستے کھولتے ہیں. اس لیے پہلے تو اس پر غور کریں کہ ہمارا کتنا وقت رب کے لیے ہے, کتنا وقت دنیا کے لیے ہے, کتنا وقت شیطان کے لیے, اور پھر اس پر عمل کر کے جو میں نے ابھی عرض کیا ہے طریقہ, اپنے تمام اوقات کو اللہ کے لیے بنا لیجئے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے, ہمیں اور ہمارے بیوی بچوں کو, ہمارے اہل و عیال کو, ہماری نسل در نسل کو اللہ تعالی اس مغرب کی لعنت سے, مغرب زدکی کی لعنت سے اللہ تعالی پوری طرح محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمارے گھروں کو اور ہمارے خاندانوں کو اس لعنت سے پوری طرح بری فرما دیں, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کو اور ہمارے اہل و عیال کو اللہ تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہماری پوری زندگی کو اپنی عبادت اور اپنی فرما برداری میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے برحمتک یا ارحم الراحمین.